نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات مشائخ عزام، صلحاء کرام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور معزز مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ مبارک مجلس حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے منعقد ہے. اور اس میں ہم سب کی شرکت لاکھوں سعادتوں اور برکتوں کا باعث ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مبارک مجلس اور بڑی عظیم نسبت کے توسل سے میں قلت وقت کے پیش نظر نام نہیں لوں گا. حضرات مشائخ عظام آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، بڑی بڑی عظیم ہستیاں، عظیم ہمارے ملک کے، عظیم سلاسل کے گراں قدر مشائخ، عظیم خانقاہوں کے سجادگان، بڑی اولوالعزم اور ذی مرتبت ہستیوں کے صاحبزادگان، ولایت، تصوف، روحانیت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے وارثان تشریف فرما ہیں. تو آج کی مجلس کی خوبی یہ ہے کہ میں خانہ بھی ہے اور میں خار بھی ہے. اور ساقی بھی ہیں اور بادہ نوش بھی ہیں، سب جمع ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے میں خانہ ہوتا ہے میں خار نہیں ہوتے، اور آج تو وہ زمانہ ہے کہ میں خار ہیں کبھی ساقی نہیں ہیں. یہ اولیاء اللہ کی نسبت کا فیض ہے کہ آج کے ماحول میں دونوں جمع ہیں. اور ہم تو فقط اس منظر کو ہی دیکھنے والے ہیں، اسے آگے کی تو استطاعت میں ہے. گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسست. مستوں کے گرد گھما کرو، مستوں کے گرد گھما کرو، شاید اس شراب عشق کا کوئی گھونٹ تمہیں بھی مل جائے جو وہ خود پی کر مست ہو گئے، مست و بے خود ہو گئے. اگر وہ گھونٹ نہ ملے تو بو تو مل جائے گی، بو عشق تو نصیب ہو جائے گی. اور اگر کسی کو زکام ہو اور اسے وہ بو بھی نصیب نہ ہو تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے، رویت ایشاں بسست، ان کا تک لینا بھی کافی. یہ جو تصوف ہے یہ سارا سلسلہ تکنے تکانے سے متعلق ہے. تو میں آج کی بات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے متفق علیہ، اس کے ایک جز کے بیان سے شروع کرتا ہوں. اور وہ حدیث، وہ علمی اعتبار سے تصوف اور طریقت اور ولایت کی بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد. سیدنا جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر پہلا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے دیا، عقائد بیان فرما دی. دوسرا سوال کیا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی اعمال، جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، ارکان اسلام، ان بنیادی اعمال کو بیان فرما دی. ایمان کا جواب مل چکا، اسلام کا جواب مل چکا، عقیدہ بھی بیان ہو گیا اور عمل کی بنیادیں بھی بیان ہو گئی. اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین نے سائل بن کر تیسرا سوال کیا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ اب میں تھوڑی سی بات، میں زیادہ دیر تک علمی بات نہیں کرنا چاہتا، آج ذوق کی طرف جانا چاہتا ہوں، مگر بنیاد اس کی رکھ لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خالی ذوق ہی ذوق سے چلتے ہیں، ان کے پاس استناد و استدلال نہیں ہے. تیسرا سوال پوچھا، احسان کیا ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات کا کل عقائد اور اعمال پر ختم ہو جاتا اور اس سے آگے کوئی چیز اصل اسلام میں نہ ہوتی، لوگ آج کہتے ہیں تصوف بدعت ہے، طریقہ تصوف سلاسل یہ سب کچھ بدعت ہے، یہ خارج از اسلام ہے معاذ اللہ، یہ بعد کی شروعات ہے، کوئی کہتا ہے یہ انڈیا سے آیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اصل اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. میں وہی اصل اسلام ہی بتا رہا ہوں جو جبرائیل امین نے پوچھا، صحابہ کرام کو سنایا، پوچھنے کا مقصد ان کو سنوانا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس اصل اسلام کے جاننے کی ہے تو وہ سورس انہی کو سلامت. ہمارے پاس تو یہی ذریعہ اور مصدر و منبع ہے. تو پوچھا احسان کیا ہے؟ اگر عقائد اور اعمال کے بعد اصل اسلام میں اور کوئی چیز نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل بات ختم ہو گئی، اگلا سوال کیوں کرتے ہو؟ نہیں، آقا نے جواب دیا، فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. بس اس ٹکڑے پر بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو اس کیفیت سے کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے، گویا تو اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. اگلے حصے پر بعد میں آتا ہوں. اس کے دو الگ معنی ہیں، ایک معنی عالمانہ ہے اور ایک عارفانہ ہے، اس حدیث کے دوسرے جز کا بعد میں آتا ہوں. فرمایا کہ عبادت تو اس کیفیت سے کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے، مشاہدہ حق کر رہا ہے. اب یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ تین چیزیں اصل اسلام، عقائد، ایمان کے عنوان سے، بنیادی اعمال اسلام کے عنوان سے، اور اس کے بعد احسان کیا ہے؟ احسان قلب و باطن کی روحانی کیفیت ہے، قلب و باطن کی ایک روحانی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت جو مشاہدہ کی طرف لے جاتی ہے، کیفیت مشاہدہ ہے، اس کو احسان کہا. عقائد جب علم میں بدلا، عقائد کا ایمان جب علم میں بدلا، ایمان کی بحث، تو وہ علم العقائد ہو گیا. اعمال کی بحث جب علم میں بدلی تو علم الفقہ بن گیا، اور کیفیت احسان کی بحث جب علم میں بدلی تو تصوف بن گیا. جنہوں نے عقائد کو دنیا تک پہنچایا وہ علماء متکلمین بنے، جنہوں نے اعمال و احکام اور فقہ تک آگے پہنچایا وہ ائمہ مجتہدین بنے اور فقہا بنے، اور جنہوں نے قلب و باطن کی کیفیتوں کی خیرات امت مصطفیٰ میں بانٹی وہ صوفیاء اور اولیاء بنے، وہ صوفیاء اور صالحین بنے. اگر بات فقط عقائد سے بنتی تو اعمال کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر بات فقط اعمال سے بنتی تو عقائد کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر بات عقائد اور اعمال فقط دونوں سے بنتی تو قلبی کیفیات کی ضرورت نہ پڑتی. لہذا اسلام کا کل اس وقت وجود میں آتا ہے جب عقائد بھی درست ہوں، جب اعمال بھی درست ہوں، اور قلب و باطن کا قبلہ روحانی کیفیات بھی درست ہوں. نماز اور فقہ اور فقہا وہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف تو کر سکتے ہیں، ایک فقیہ ایک مجتہد آپ کا چہرہ مسئلہ بتا کر کعبے کی طرف تو کر سکتا ہے، مگر منتشر خیال کو رب کعبہ کی طرف نہیں کر سکتا. فقیہ آپ کے جسم کو سمت کعبہ تو دے سکتا ہے، مگر آپ کے قلب و روح کو رب کعبہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ کام وہ تھا جو صوفیاء نے کیا، جو اولیاء نے کیا، جو عرفاء نے کیا، کہ لوگوں کے دلوں کی سمت درست کی، نیتوں کی سمت درست کی، باطن کی سمت درست کی، اور ان کے اندر وہ قلبی روحانی اور باطنی کیفیات پیدا کی جن کیفیات نے تصور مشاہدہ ڈیولپ کیا، اور اس کے ذریعے ایمان اور اسلام کو جلا ملی. تو تصوف کی بنیاد اس روحانی کیفیت کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس روحانی کیفیت کو ڈیولپ کرنے، ترقی دینے کے جو میتھڈز ہیں، طور طریقے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں. اس کو اب یہاں اگلی اسی حدیث کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے بغیر نہ نماز کا ذوق ہے. باقی فقہ کی کتابوں میں یہ بحثیں نہیں ملتی، نہ عقائد میں ملتی. اگر آپ اتنا سوال بھی لے کے بیٹھ جائیں کہ تلاوت کرتا ہوں مگر ذوق نہیں ملتا، نماز پڑھتا ہوں مگر یکسوئی نہیں ملتی، ذکر کرتا ہوں مگر کیفیت نہیں آتی، یہ سوال لے کے بیٹھ جائیں، ہزار کتابیں عقائد کی اٹھا دیں، عقیدے کی کوئی کتاب اس کا جواب نہیں دے گی. یہ روگ لے کر فقہا کے ہاں چلے جائیں، لاکھ کتابیں حنفی شافعی مالکی تھی اور حنبلی فقہ کی کتابوں کی پڑھ ڈالیں، کوئی امام فقہ آپ کے قلب منتشر کو یکسوئی نہیں دیتا. یہ فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ فقہ کا بات اسی طرح ہے کہ آنکھوں کو تکلیف ہے اور آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس چلے گئے، تکلیف گردے کی ہے اور آپ چلے گئے آئی اسپیشلسٹ اور ای این ٹی کے پاس، وہ کہے گا میرا سبجیکٹ نہیں، یہ تو کسی اس موضوع کے ماہر کے پاس جائیں. اور جب ذہن منتشر ہو جائے، جب دل نہ لگے، جب یکسوئی نصیب نہ ہو، توجہ پیدا نہ ہو، انہماک نہ ہو، استغراق نہ ہو، استہلاک نہ ہو، کیفیت مشاہدہ نہ ہو، جسے آپ عبادت کر رہے ہیں اسے پانے کا حال نہ ہو، تو اگر کال درست کرنا ہو تو عالم کے پاس جائیں، حال درست کرنا ہو تو عاشق کے پاس جائیں. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ساری دنیا میں علم کی خیرات بانٹنے والے، خود بہلول دانا بہلول مجنو کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. ان سے کون سا علم تفسیر یا علم حدیث یا علم فقہ پڑھنے جاتے تھے؟ آپ امام اعظم کی سیرت کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، ان کے مشائخ میں بہلول مجنو کا نام آتا ہے، لوگ مجنو کہتے تھے، وہ امام اعظم نے استاد بنا رکھا تھا. میں سوچتا ہوں اس سے کون سا فن سیکھنے جاتے ہوں گے، سوائے فن عشق کے اور تو سمجھ کچھ نہیں. حضرت امام شافعی دنیا طلبگار شریعت امام شافعی کی دہلیز پر آتی تھی، اور امام شافعی حضرت شیبان رائی کی دہلیز پہ نظر آتے تھے. کیا لینے جاتے تھے شیبان رائی سے امام شافعی، سوائے عشق و مستی کی اور کیا؟ دنیا امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آتی تھی، اور وہ ننگے پاؤں پھرنے والے فقیر بچر ہاتھی کے در پہ بیٹھے ہوتے. فقہوں کو ماننے والے ان اماموں کا بھی حال تو پوچھیں, ان کا بھی تو پتہ لیں وہ کہاں سے ملتے ہیں. کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے, حضرت ساری دنیا آپ کے پاس آتی ہے, آپ اس ننگے پاؤں والے فقیر بشر ہاتھی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ وہ فرماتے لوگ ساری دنیا شریعت کا پوچھنے کے لیے شریعت کا حال مجھ سے پوچھتی ہے, میں ان کے پاس شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں. شریعت پوچھنی ہو تو احمد بن حنبل کے پاس آؤ, اور شریعت والے کا حال پوچھنا ہو تو بشر ہاتھی کے پاس. کیونکہ یہ سفر مرتبہ احسان سے شروع ہوتا ہے جہاں کیفیات کا ورود شروع ہو جاتا ہے. اب سوال یہ جو صوفیاء اپنے آپ کو مٹاتے ہیں کہ کترا مندڑا میں بھی صحیح, یہ بولی آپ علماء کی زبان سے نہیں سنیں گے. آپ پڑھ لیں, بڑے اجل علماء کبھی یہ بولی نہیں بولیں گے کترا مندڑا میں بھی صحیح, ایک کتے نو ڈنڈڑا میں بھی صحیح. عالم کیا لگے کہ یہ بولی بولے, نہیں, اللہ نے ان کو یہ کام نہیں سونپا, ان کا الگ کام ہے, الگ ذمہ داری ہے. یہ اس طرح مٹانا اپنے آپ کو یہ صوفیاء کا کام ہے, یہ صوفیاء کا کام ہے. کیوں؟ یہ بنیاد بھی مصطفیٰ نے رکھ دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث میں, حدیث احسان میں. تو میں نے اگلا ٹکڑا روک لیا تھا, اب فرمایا احسان یہ ہے کہ عبادت یوں کرو, اس کیفیت سے کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے. سوال پیدا ہوتا ہے آقا یہ کیفیت حاصل کیسے ہو؟ اللہ کو دیکھنے کی, مشاہدہ حق کی کیفیت کیسے حاصل ہو؟ اس کا جواب دیا ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اس کی ایک شرح عالمانہ, ایک شرح عارفانہ, عاشقانہ. کانا جو لفظ ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, کبھی کانا ناقصہ ہوتا ہے, کبھی تامہ ہوتا ہے. اگر کانا ناقصہ ہو تو پھر جب آپ اس کو انالیسس کریں گے نا تو یہ بنے گا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. یہاں آ کے سٹاپ کریں گے کہ اگر تم اللہ کو نہ دیکھ سکو, اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ تم مشاہدہ حق کرو تو پھر کیا, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر کم سے کم یہ کیفیت حاصل کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر خود مشاہدہ حق کی کیفیت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اس یقین اور تصور میں گم ہو جاؤ کہ وہ مجھے تک رہا ہے. تو دربار کی حاضری کا تصور بھی بڑا ادب اور یکسوئی عطا کر دیتا. یہ کانا ناقصہ ہے, اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک معنی, یہ معنی عالمانہ ہے. آج چونکہ عاشقوں کی مجلس ہے تو ہم زور دیتے ہیں معنی عاشقانہ کا. تو عاشقانہ معنی میں, وہ بھی غیر علمی نہیں ہے, کوئی یوں نہ کہہ دے یہ عاشق لوگ غیر علمی باتیں کرتے ہیں, نہیں, ان کے پاس علم پورا ہوتا ہے, دوسروں کے پاس علم ادھورا ہوتا ہے. تو کانا تاما, ایک کانا تاما بھی ہے. تو تاما ہو اگر تو پھر بنے گا فَإِن لَمْ تَكُنْ, یہ شرط ہے, یہاں سٹاپ آئے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اس کا صلہ ہوگا تو پہلا ٹکڑا بٹ جائے گا دو حصوں میں. تو پھر معنی بنے گا کہ سوال کرنے والے تو پوچھتا ہے کہ میں مشاہدہ حق کیسے کروں, رب کو کیسے دیکھوں. آ کیا آ بیا بھل کرندان بزم عشق درا, حضرت خواجہ اجمیر کہ جرعیز شراب بقا دہنگ ترا, اگر بقا طلبی اولت فلا بایت کہ تا فلا چری رہنمی بری. حضرت خواجہ اجمیر فرمایا حضور نے فَإِن لَمْ تَكُن, مشاہدہ حق کا طریقہ یہ ہے, فَإِن لَمْ تَكُن, اگر تو خود نہ رہے, معنی بدل گیا. معنی یہی فرق ہے, جب اس میخانے میں آتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ تُو اگر تُو خود نہ رہے مٹ جائے, حبیت نہ رہے, اس دوئی کا احساس نہ رہے, تجھ میں تیرے ہونے کا خیال نہ رہے, اگر تو نہ رہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے. فَإِلَّمْ تَكُنْ یہ تیرا ہونا اگر نہ رہے, اگر تو نہ رہے, تو نہ رہے, میں نہ رہوں, ایک دوجہ میں کھو جائیں, ختم جھگڑے ہو جائیں. فَإِلَّمْ تَكُنْ اگر تو نہ رہے تو کیا ہوگا, ترا ہو پھر تو اس کو دیکھ لے, اس کو دیکھنے میں رکاوٹ تو ہے, اس کو دیکھنے میں رکاوٹ تیرا ہونا ہے, یہی حجاب اکبر ہے. تو آ کر یہ طریقہ بتا دیا اس کو کہ جب تو نہ رہے تو اس کو دیکھ لے گا. اب یہ جو بات میں نے کہی اس کا استشہاد ایک قرآن مجید سے لاتے ہیں, پرکیف استشہاد ہے, علمی بات بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے, 30 راتیں گزار دی ہیں مقرر پروگرام اور وعدہ کے مطابق, سلوک اللہ میں 30 راتیں گزار دی ہیں, مجاہدات میں, مناجات میں, طاعات میں, عبادات میں 30 راتیں گزار دی, اور سلوک اللہ میں مقام فنا تک جا پہنچے. اس کے بعد آواز جو سنتے رہے تو شوق دیدار بھی ہوا, تو عرض کیا رب ارینی انظر الیک, میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا, مجھے اپنا آپ دکھا, انظر الیک تاجے میں تجھے تک, میں تجھے دیکھ, مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک لوں. سوال پہ توجہ کریں, قرآن کہتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا, انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں, میں اور تجھے ہے, تو مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. یہ سلوک اللہ کی وادی سے گزر کے مقام فنا تک آئے تھے ان کے مرتبے کے مطابق. جواب میں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا, یہ ایک دوسری تفسیر ہے, فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اور اگلی آیت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اس حال میں کہ منو تو ہے, ابھی منو تو, تیرا ابھی احساس ہے کہ تو ہے اور میں ہوں. جب تک اس دوئی کا احساس ہے لن ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اب کیا ہوگا, ایک تو فرمایا 10 راتیں اور گزار, اور اب وادی فنا کے بعد وادی بقا کا سفر طے کر, اور پھر فرمایا کہ تجلی کی, اس تجلی سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, تجلی کی, اس تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ کا تو جو ہونا تھا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, مگر خر موسى صعقا, حضرت موسیٰ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ پہلا وجد تھا. ہائے ہائے, تاریخ نبوت کا پہلا وجد تھا, خر موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب یہاں بات کیا ہے, بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونا کہتے ہیں کہ ہوش جاتا رہے, ہوش جاتا رہے. بھئی یہ کون سا ہوش تھا جس کے جانے سے بے ہوش ہو گئے, ہائے ہائے, یہ ہوش کون سا تھا جو گیا اور بے ہوش ہو گئے, بے ہوش یعنی اس ہوش سے پاک ہو گئے. یہ وہ ہوش تھا جو منو تو کا احساس دلا رہا تھا, جو یہ کہلا رہا تھا کہ مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا, تو ہے میں ہوں, تاکہ میں تجھے تک لوں. یہ میں اور تو کا جو ہوش تھا وہ ہوش جاتا رہا، خر موسیٰ صعقہ، یہ ہوش جاتا رہا، یہ ہوش اس سے بے ہوشی ہوئی. اور مولا روم کہتے ہیں محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مرزبان را مشتری چونگوش نیست، تن سے جانو جاز تن مستور نیست، لیک کسرا دی دے جان دستور نیست. وہ تو دکھانے کے لیے اپنے حسن کو بے حجاب کرنے کے لیے تیار تھا، وہ اپنا جلوہ بے نقاب کرنے کے لیے تیار تھا، وہ اپنے حسن کی تجلیات اور ان کا پرچہ نیچے ڈالنے کے لیے تیار تھا. مگر فرمایا موسیٰ جب تک من و تو کا حجاب درمیان میں ہے، میرا جلوہ بے نقاب بھی ہو جائے تو تو تک نہیں سکتا. اس جلوہ حسن مطلق کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنے ہونے کا پردہ ہٹانا ہوگا، اپنے وجود اور ہویت کا پردہ بچھانا ہوگا، اپنے ہونے کو پہلے جلانا ہوگا. جب اس ہوش سے بے ہوش کیا تو پھر کیا ہوا؟ فلما افاقا، پھر افاقہ ہو گیا. افاقہ کیا؟ یعنی اب دوسرا ہوش آ گیا، اب دوسرا ہوش آ گیا. جب دوسرا ہوش آیا جس نے منو تو کا احساس بچا دیا اور فنا کو بقا تک پہنچا دیا، جب یہ دوسرا ہوش آیا تو اس کو افاقہ کہا. اور جو ہی یہ ہوش آیا تو جو بات پہلے کر چکے تھے ہاتھ جوڑ دیے اور کیا، قال سبحانک انی تبت الیک، مولا معاف کر میں توبہ کرتا ہوں، میں دیکھنے نہیں دیتی. میں اس لیے صوفیہ اسی میں کو مٹاتے ہیں، اسی میں کا پردہ اٹھاتے ہیں. علم بغیر صفا کے، بغیر فقر کے، بغیر تصوف کے، بغیر تزکیہ کے، بغیر محنت و ریاستوں کے، علم میں کو بڑھاتا ہے اور فقر و تصوف اس میں کو مٹاتا ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. تو پھر دیدار بھی ہوا اور جب اس مقام پہ پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کو، یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس، اب میں نے تمہیں مقام استفا دے دیا، تمہیں مصطفیٰ بنا دیا. حضرت موسیٰ سارے مرحلے طے کر کے اپنی انتہا پر پہنچے تو مصطفیٰ بنے، اور تاجدار کائنات موسیٰ کی انتہا مصطفیٰ ہے اور محمد کی ابتدا مصطفیٰ ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ پہلے حال یہ تھا کہ جب اسے تلاش کرنے نکلتا تھا اپنے سوا کچھ نہیں پاتا تھا، اب 20 سال سے کیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنے نکلتا ہوں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس کو علامہ اقبال نے کہا کرا جوئی چرا در پیچ اتا دی، کہ او پیدا تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیا. اے بندے کیا سوچتا ہے، کس پیچ اتاب اور مناظرے میں پھرتا ہے، کس چکر میں پڑتا ہے؟ وہ تو بے نقاب ہے، تو زیر نقاب ہے. اگر اسے تلاش کرنے نکلے گا جدا سمجھ کر تو اپنے سوا کچھ نہیں ملے گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہی تو ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ پردہ ہٹاؤ. یہ صوفیاء کا کام ان پردوں کو ہٹانا ہے، ان پردوں کو ہٹانا ہے، دکھانا ہے. تو کوئی سننے سنانے والے ہوتے ہیں، کوئی بولنے بتانے والے ہوتے ہیں، صوفیاء دیکھنے دکھانے والے ہوتے ہیں. دیکھنے آیا. میں ابھی پہنچا تو ایک بزرگ تشریف فرما ہے، مجھے ان سے تعارف نہیں تھا، تو میں نے پیچھے سے پوچھا کہ یہ بزرگ پہلی بار میں نے زیارت کی، کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ فخر جہاں، فخر عالم، فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے. جو ہی میں نے سنا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک علمی نقطہ ہے. محدثین کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی کے ساتھ امام حسن بصری کی لقاء ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں. اور صوفیاء کے سارے سلسلے اکثر وہ مولا علی شیر خدا سے امام حسن بصری کی بیعت اور پھر اسی سے چلتے ہیں. اور اگر ملاقات ثابت نہ ہو تو سلسلے کی اصلی چوٹ جاتی ہے کہ امام حسن بصری سیدنا مولا علی شیر خدا سے ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ الگ بحث ہے، امام بخاری کے اصول پر سوچیں یا امام مسلم کے اصول پر سوچیں. اس پر ایک زمانے میں 1972 میں میں ایم اے کا طالب علم تھا، میں نے اس پر پورا ایک مقالہ لکھا تھا. آج سے 28 سال